سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل
محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. جو عظیم الشان نعمت خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے, جس کا اس مجلس سے تعلق بنتا ہے کہ اس نے ہمیں رسول اور ان کی اولاد کی محبت نصیب کرنا ہے. یہ خدا تعالیٰ نے ایسا لطف کیا ہمارے اوپر کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں پہلے دن سے اپنی کائنات کے خلاصے سے آشنا کر دیا, جس کی خاطر کائنات خلق ہوئی. آپ کا پہلے دن سے اس سے رشتہ جڑ گیا. کتنے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, نتیجے نکالتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات, تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی روح کہاں پر ہے. اور اللہ نے آپ کو اتنی عظیم الشان نعمت دے دی, پیدا ہوئے ان ماؤں کی گود میں جو رسول اللہ کے نبی کی ان کی اولاد کی ماننے والی. گویا کام ہی آسان ہو گیا, کام ہی آسان ہو گیا. ساری زندگی نہیں معلوم کیا کچھ کرتے, نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے اگر یہ نعمت نہ دی ہوتی تو کس کس مصیبت میں پڑتے, پتہ نہیں کس عمر میں جا کے پتہ چلتا کہ حق کہاں پر ہے, حق کہاں ہے, نبی کس کو چاہتے تھے, نبی کس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کب پتہ چلتا. الحمدللہ رب العالمین, پیدا ہوئے ان ماؤں کی گود میں جنہوں نے یا حسین یا حسین کہہ کے پالا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی دیوی, اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, بنت رسول اللہ کے حضور ادائے احترام کے لیے, عرض عقیدت کے لیے, اظہار وفا کے لیے اور ان کے فرزند سے اظہار وفا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے جس عقل و شعور سے ہمیں نوازا ہے اور اس عظیم الشان نعمت سے جس سے ہمیں نوازا ہے, ان تمام نعمتوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا قانون موجود ہے. بنیادی ترین قوانین وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی پہ حاکم قرار دی. تین دن کا یہ سلسلہ ہے, تو اس تین دن کے سلسلے میں کچھ ایسے قوانین بھی عرض کرنا چاہوں گا. اس اعتبار سے بھی مقدمتاً یہ پیش گفتار جس کو ہم لوگ کہیں گے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد
صلی اللہ علیہ محمد عجل فرج.
بہت سارے اقوال ہیں جو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں بہت مشہور ہے, لوگ دہراتے ہیں اس کو مختلف جگہوں پر, کہتے ہیں بھائی جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جو تھوڑا بہتر دماغ رکھتے ہیں وہ واقعات کو بیان کرتے ہیں. اب ایک آدمی کے بارے میں بات کرے تو وہ اس ایک شخص کو جانتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے, پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ بڑے دماغ وہ ہوتے ہیں جو نہ لوگوں کو بارے میں بات کرتے ہیں نہ واقعوں کو دہراتے ہیں, وہ نظریوں پہ گفتگو کرتے ہیں, نظریے آئیڈیالوجیز پہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا دماغ وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ نہیں ہے صرف کر دیتا ہے, باتوں میں وقت نہیں گزارتا, کام کرتا ہے صحیح. تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ انسان قانون کو حاصل کرے. قانون بنانا بہت سخت کام ہے. دیکھیے جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں یہ سب قوانین ہیں. مجھے یاد ہے جب مثلاً میں کلاس 9 میں آیا اور وہاں پہلی دفعہ جناب کیمسٹری کی کتاب رکھی گئی, فزکس کی کتاب رکھی گئی, اس سے پہلے تو سارے جنرل سائنس میں آ جایا کرتے تھے. اس کے بعد 9 کلاس میں سب سے پہلے فزکس کی کتاب آئی, کیمسٹری کی کتاب آئی. تو اب جناب علی مجھے یاد ہے وہاں ہم جب کلاس 9 میں تھے تو ایک ٹیچر نے آ کر سب بچوں سے فزکس کی اسپیلنگ پوچھ لی. 8th میں تھے, کلاس 8th میں اس نے پوچھا کہ بھائی, انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کریں گے, انہوں نے کہا بھائی ہم کلاس 9 میں جائیں گے. کہا کلاس 9 میں کیا کیا پڑھو گے, تو بچوں نے بتایا فزکس پڑھیں گے کیمسٹری پڑھیں گے. انہوں نے کہا چلو فزکس کی اسپیلنگ سناؤ. اب کسی کو یاد ہی نہیں فزکس کی اسپیلنگ کیا ہوتی. تو جب کلاس 9 میں آئے تو فزکس کی کتاب پڑھی. فزکس کی کتاب میں لکھا تھا کہ بھائی یہ سیٹ آف رولز ہیں جو کس کو گورن کر رہے ہیں, یہ فزیکل باڈیز کے بارے میں جو قوانین ہیں ان کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم فزکس کہتے ہیں. جتنے بھی علوم ہوتے ہیں یہ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں, یہ واقعات نہیں ہوتے, یہ افراد کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی, اس میں قوانین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. تو یا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ آپ دین کے بارے میں کوئی ایک واقعہ سنائیں, یہ آسان ہے. ایک روایت سنا دیں, یہ آسان ہے. مشکل کہاں پھنسے گی؟ آپ یہ بتائیں دین میں قوانین کیا ہیں, قانون کیا ہیں. مثلا آپ کہیں گے بھائی فزکس میں تو قانون ہوتے ہیں فزیکل باڈیز کے, کیمسٹری میں قوانین ہوتے ہیں کیمیکلز کے, دین میں کون سے قانون آئیں گے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دین میں قانون وہ آتے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہوتا ہے, ہماری زندگی سے. کیسے بھائی؟ ایک کوئی قانون سنائیں, بھائی یہ بہت اچھا قانون ہے, بہت امپورٹنٹ قانون ہے. وجہ کہ جب کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی سے ٹکرائے, نعوذ باللہ جنگ بنے, کوئی موقع ہو, کبھی نہ کبھی حق کے خاطر مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے نا. جو شخص یہ کہنا کہ میں حق پر ہوں, میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے, تو میں اس سے کہوں گا تم حق پہ نہیں ہو. بھائی حق پہ ہوگے تو ایک باطل سے بھی تو ٹکراؤ گے. اگر کوئی مخالف ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے نہ تمہارے پاس حق ہے نہ تم حق کے حامی ہو. تو یہ کون ہوگا جس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا جو حق کو کہے تو کہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, باطل کو دیکھے تو کہے تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. اور کوئی آ کر بولے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, حق بھی صحیح باطل بھی صحیح, کہے گا تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ آدمی ہوگا اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا. لیکن یہ تو بے اصول انسان ہے, پھر تو بے اصول انسان ہے. جو اصول پر ہوگا اس کا کوئی مخالف ہوگا. اس خاطر امیر المومنین کے مخالفین بھی ہیں. اگر دلوں کی محبت سے مخالفتیں ختم, ہر مخالفت ختم ہو جاتی تو امیر المومنین کی کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے زیادہ محبت کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی دل کی پاکیزگی کی بھی کوئی مرتبہ ہے, کوئی مقام ہے. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں لائے گا نا, پھر بھی مخالف تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حق پر ہوگے اور ذمہ دار حق پر چلنے والے ہوئے. ایک تو غیر ذمہ دار حق پر چلنے والا ہے, وہ کون سا ہوتا ہے؟ شیخ نمر شہید ہوئے, وہ کہتا ہے وہ تو سعودی عرب میں ہوا. نائجیریا میں شیخ زکی پہ ظلم ہوا, 4 بچے شہید ہوئے, اس نے کہا وہ تو افریقہ میں ہوا. اچھا یہاں پہ کوئی مارا گیا, اس نے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہوا. بھائی یہ غیر ذمہ دار انسان ہے، ذمہ دار انسان نہیں ہے یہ. ذمہ دار انسان اگر حق پہ ہوا کوئی مخالف ہوگا، کسی کو یہ للکارے گا کہ بھائی میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا. کس کی طرح؟ مولا امیر المومنین کی طرح، میں ظلم برداشت نہیں کروں گا. تو جب بھی آپ حق پر ہوں گے، کوئی باطل بھی ہوگا، جب آپ حق پر ہوں گے اور ذمہ دار حق پر ہوں گے تو کوئی باطل ہوگا جس سے آپ ٹکرائیں گے. اب ایک سوال ہے، دنیا بھر میں امپورٹنٹ سوالوں میں سے ایک سوال ہے، وہ کیا ہے؟ جیتتے کیسے ہیں؟ ایک ادھر پارٹی ہے، ایک ادھر پارٹی ہے، دو پارٹیاں ٹکرا گئیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے، بھائی دو پارٹیز ٹکراتی ہیں تو جیتتا کون ہے؟ دنیا دار کیا جواب دیتے ہیں؟ جس کی طاقت زیادہ ہے، جس کا پیسہ زیادہ ہے، جس کے بندے زیادہ ہیں، وہ کیا ہوگا؟ جیت جائے گا. یہ قانون آپ کو قبول ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ قانون قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ آپ کہیں گے اس قانون کے سامنے سب سے بڑی تو کربلا ہے. بھائی یہاں سے بات شروع کریں گے. ہم جو طالب علم لوگ ہوتے ہیں، جب کسی قانون کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے مسلمات سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا. کسی نے کہا حق اور باطل کی جنگ ہوئی، ایک گروہ دو گروہ ٹکرائے، کون جیتے گا؟ طاقتور. کون جیتے گا؟ شہرت رکھنے والا. کون جیتے گا؟ جس کے بندے زیادہ ہیں. تو ہم کہیں گے رک جاؤ ذرا مسلمات کو دیکھ لیتے ہیں. مسلمات کے اوپر غور کیا، جو ایبسلوٹ ریالٹیز ہیں ان پہ غور کیا، تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا آ گئی؟ کربلا. کون جیتا؟ وہ جس کے پاس کچھ نہ تھا. بھائی جیتا یا نہیں جیتا؟ اب جیت گیا. اب آج کے دور میں اس کا کون منکر ہوگا؟ بے وقوف انسان. اگر کوئی ہو بھی منکر تو اس سے کہیں گے چلو پھر شب اربعین کربلا چل کے دیکھتے ہیں، آؤ دیکھو کون جیتا. ہو گئی یہ بات. تو مسلمات نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں بھائی طاقت ہونا کافی نہیں ہے، طاقت سے نہیں جیتتے معاملہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا یہ معاملہ، طاقت سے نہیں جیتتے. کثرت سے جیتتے ہیں، خدا نے مطالعہ فرماتا ہے نہیں کثرت سے بھی نہیں جیتتے. یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، یہ سارے قوانین ہیں، یہ واقعات نہیں ہیں. چھوٹے دماغ واقعات بولتے ہیں. خدا واقعات نہیں سناتا، خدا قوانین سناتا. تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو خدا متعال نے قانون سنا ہے تو یہ واقعات نہیں، ان کا کیا ہے؟ سب سمبولک ہے، سب کے پیچھے قانون. کہیں قانون بول دیتا ہے صراحت کے ساتھ، کہیں قانون بیان کرتا ہے عقل مندوں کے لیے چھپا کر. ایک مثال دوں گا، چونکہ بغیر مثال اگر ثابت نہیں کروں تو پھر دعوے سے کرنے کا کیا فائدہ. ایک مثال دوں جس میں خدا نے قانون بتا بھی دیا، اور ایک وہ مثال دوں جس میں قانون نہیں بتایا، نشانی چھوڑ دی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ انفال کے اندر جو لوگ ہماری محفل کے اندر تشریف فرمائیں اور ہر روز قرآن نہیں پڑھتے، ان سے میں درخواست کروں گا اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں، اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں. کوئی شخص شوگر کا مریض ہو اور بھر بھر کے گلاب جامنے کھاتا رہے، میں اسے کہوں گا بھائی اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو. صحیح ہے، آپ انسان ہیں، آپ کو اللہ نے ہدایت کا محتاج بنایا ہے، اپنی ہدایت کو اپنی کتاب میں رکھا ہے، اس سے آپ کا رشتہ ناتا نہ ہوا تو آپ کو ہدایت کیسے ملے؟ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو. روز پڑھو سورہ انفال. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، صراحت کے ساتھ قانون دے دیا، فرمایا یہ گروہ تھا دوسرے گروہ سے ٹکرایا، جب دونوں گروہ ٹکرائے تو کچھ لوگ دیکھ کر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ہار گئے، کیونکہ ہم لوگ تو کمزور واقع ہو رہے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اہل باطن ہیں. تو ایک گروہ جو صاحبان ایمان کا تھا، وہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، قانون کیا ہے؟ قانون خدا نے ان کی زبان سے بیان کیا. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. اس چھوٹے سے گروہ نے دوسرے لوگوں کی ہمت دلائی، کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ان لوگوں کی کثرت دیکھ رہے ہو؟ کثرت مت دیکھو. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے خدا تعالیٰ نے کسی قلیل گروہ کو کسی کثیر گروہ کے اوپر فتح دی ہے؟ جب بھی خدا کا اذن آیا، تم یہ کہاں اس قانون میں پھنس گئے کہ کثرت فتح دلائی؟ کثرت فتح نہیں دلاتی. اگر بی بی کی مناسبت سے کہوں کثرت فتح نہیں دلاتی, کوثر فتح دلاتی. کوثر فتح درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کثرت کہاں فتح دلائے گی؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. یہاں پہ آؤ, یہ وہ مثال ہے جس میں خدا نے صراحت کے ساتھ قانون بیان کروا دیا. تھا واقعہ یا نہیں تھا؟ واقعہ تھا, تھا واقعہ, لوگوں کی زبان سے نقل کیا لیکن قانون تھا. اب کسی نے اگر اس کو واقعہ پڑھا تو کس کی غلطی ہوئی؟ اس کی غلطی ہوئی جس نے قرآن کو واقعے کی کتاب سمجھا. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب واقعہ بھی سنائے گی تو قانون ہی ہوگا, واقعہ نہیں ہوتے پھر. یہ تو ایک بات ہو گئی, اس میں تو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا نا. اب دیکھیے کس طرح خدا بندہ متعال چھپا کے بھی بیان کرتا ہے. اور وہاں پہ اسی لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قرآن کریم میں کہیں صراحت ہے, کہیں اشارہ ہے, کہیں لطائف ہیں, کہیں حکمت آمیز گفتگو ہے جو بہت ہی لطیف انداز میں بیان ہوئی, کہیں اشارہ ہوتا ہے. تو اب مثلا ایک اشارہ, جناب واقعہ بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا کہ یہ مومنین کا سردار ہوگا. وہ مومنین کا سردار اپنے لشکر کو لے کے چلا, بڑا کٹھن سفر تھا, راستے میں لوگوں کو بڑی پیاس لگی. ایک موقع پہ ایک نہر سامنے آنے والی تھی, تو اس لشکر کے سردار نے موقع کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ نہر آنے والی ہے, یہ سب لوگ رکیں گے اور نہر میں خوب خوب بھر بھر کے پانی پئیں گے. تو اس نے کہا کہ اے لوگوں دیکھو نہر آنے والی ہے اور اس نہر سے خدا نے ہماری آزمائش کی ہے. نہر آنے والی ہے لیکن اس نہر سے خدا نے ہماری آزمائش کی ہے, نہر تمہاری دسترسی میں آئے گی, لیکن جس نے اس سے بھر کے پیا ہم میں سے نہیں. پیاسے ہیں یا نہیں ہیں؟ پیاسے تو ہیں. نہر دسترسی میں ہے یا نہیں ہے؟ دسترسی میں بھی ہے. امتحان کیا ہے؟ اگر دسترسی میں نہیں ہوتی تو امتحان کہاں ہوتا؟ اگر پیاسے نہ ہوتے تو امتحان کہاں ہوتا؟ امتحان تو اسی کو کہتے ہیں. بھئی ایک آدمی کے پاس مشکل میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کہہ رہا ہے میں بڑا صابر ہوں, ابھی کہاں پتہ چلے گا؟ ابھی کہاں پتہ چلے گا؟ اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارے پاس طاقت ہوئی اور بدلے کا ٹائم آیا. اب پوچھیں گے صبر ہے یا نہیں ہے, اب بتاؤ صابر ہو یا نہیں. تو جناب علی نہر آ رہی ہے, ایسا ہی واقعہ ہے نا, واقعہ بالکل قرآن کریم میں واقعہ. نہر آ رہی ہے, نہر پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو نہر سے بھر بھر کے پیے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ایک گھونٹ پی لے, تھوڑا سا پی لے حسب ضرورت, وہ قبول, وہ قبول ہے. اب جو پہنچے نہر پہ تو قرآن کریم فرماتا ہے اکثر لوگوں نے پی لیا بھر بھر کے, اکثر لوگوں نے بھر بھر کے پی لیا. جب بھر بھر کے پی لیا تو جب آگے چلے تو کہا کہ اے سردار آج تو ہم میں دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ واقعہ ہے. قانون ہے یا نہیں ہے؟ قانون بھی ہے. قانون کیا ہے؟ آپ قانون نکالیے, اب آپ کا ذہن اور میرا ذہن لڑائے گا اپنا دماغ کی طاقت کو, تو ہم کہیں گے بھائی اس میں قانون یہ ہے کہ جو حق کا لیڈر ہوتا ہے اس کی بات ماننی ہوتی ہے. یہ قانون نکل آیا نا. اب ایک اشارہ دیکھیں, میں نہیں کہوں گا لطائف تک, لطائف تک ہماری دسترسی نہیں ہوگی, اشارے تک آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سوچئے گا, کہیں یہ دنیا تو نہر نہیں ہے؟ کہیں یہ دنیا تو نہر نہیں؟ دسترسی میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ گناہ کس کی دسترسی میں نہیں ہے؟ پیاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اب کیا فرمایا؟ کہا دیکھو دنیا پرستی نہیں کرنا. کہا جس کے دن میں حب دنیا ہوگی نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کتنا الاؤڈ ہے؟ حسب ضرورت ایک چلو. اور زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ بھر بھر کے پیتے نہیں ہیں صاحب, آج کل نہاتے ہیں. جس کا موقع لگ جائے نہانے بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ. وہ تو پھر انسان تھے, باہر نکل کر آئے اور کہا بھائی آج ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. اگلے تو نکلتے ہی نہیں, کہتے ہیں ہم تو یہیں ٹھہر گئے, ہم نہیں جا رہے کہیں. یہ دنیا پرستی ہے, دنیا پرستی بھی یہی ہے. اچھا اس نہر کے اندر ایک مصیبت ہے, انہوں نے کہا تھا ایک چلو پینا فوراً چلنا, وہ رکے تو انہوں نے کہا نہیں چلو دو چلو پیتے ہیں. اب اس نہر کے ساتھ مصیبت کیا ہے, یہ نہر دیکھنے میں تو میٹھا پانی ہے لیکن اصل میں سمندر کا پانی ہے, نمکین پانی. نمکین پانی میں کیا ہوتا ہے, جتنا پیو گے نہ پیاس بجھے گی طلب بڑھے گی, اور نمک بڑھتا چلا جائے گا, ڈی ہائیڈریشن ہوتی چلی جائے گی, بندہ مر جائے گا. یہ دنیا کی محبت ایسی ہے. اب یہ قرآن میں واقعے کی صورت میں آیا یا قانون کی صورت میں؟ واقعے کی صورت میں آیا تھا, قانون تک کون پہنچے گا؟ تھوڑا یہاں پہ عقل لڑانی پڑے گی, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. یہ قانون ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے صاحب؟ اگر یہ قانون کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی آسان ہو گئی. اگر کسی کے پلے یہ قانون آ جائیں کسی طریقے سے, یہ تو پتہ نہیں ہم لوگ اسکولز وغیرہ کے اندر نہیں معلوم مجبور ہو کہ کیا کچھ پڑھا رہے ہیں, جن میں سے زیادہ تر چیزیں کام بھی نہیں آتی. بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں دنیا کے اندر, کہتے ہیں بھائی ہم بچوں کو کلاس 8 تک جو چیزیں پڑھاتے ہیں اس میں 70-80% چیزیں کارآمد نہیں ہیں. ہم نے پڑھانا ہے, سلیبس میں ہے, نمبر اسی پہ ملیں گے, نمبر نہیں ملے تو آگے نہیں جائے گا, پھنس گیا بیچارہ, وہ بھی پھنس گیا, ہم بھی پھنس گئے. ہم نے پڑھانا ہے, کیا پڑھاتے تو بہتر تھا. ہم یہ پڑھاتے کہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ کامیابی کیسے آتی ہے, یہ بچپن سے ان کے دماغ میں ڈال دیتے. اب بچپن سے ان کے دماغوں میں کیا آ جاتا ہے؟ بچپن سے ان کے دماغوں میں آتا ہے اسلحہ ہوگا, پیسہ ہوگا, شہرت ہوگی تو طاقت آئے گی, طاقت آئی تو سب کچھ ہو گیا. اب ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ بھائی یہ جو اسلحہ ہے, یہ جو شہرت ہے, یہ جو دولت ہے, یہ طاقت دکھاوے کی ہے, یہ کام نہیں آتی. تھوڑی سی چلتی ہے شراب دھوکے کی مانند, وہ بھی سمندر کا نمکین پانی, جتنا پیو گے طلب بڑھے گی اور کچھ نہیں ہوگا, پیاس نہیں بجھے گی. اور اسی میں مرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, انسانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, دوسرے کے زندگیاں پریشان ہوئے چلی جا رہی ہیں. اور مصیبت کیا ہے, اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ بھائی وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس سے کہتا ہے چلو کبھی تھکے گا تو واپس آئے گا. نہیں بھائی, سمندر کا پانی پینے والا تھکتا نہیں ہے, اس کی باڈی میں اسی پانی کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے, مرنے پہ تھکتا ہے, مرتا ہے گیم ختم ہو جاتا ہے, یہ باہر نہیں آتے. قرآن میں کیا سکھانا چاہتا ہے قرآن کریم؟ قرآن کریم فرما رہا ہے دیکھو اگر تم لوگ دنیا کی محبتوں میں پھنس گئے نا, چلو بھر سے زیادہ تم نے تناول فرمایا, تو تم ایک تو یہ کہ اس میں پھنسو گے, دوسرا کیا ہے, تمہیں دشمن کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی, دشمن کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی. کیسی ذلت؟ ایسی ذلت کہ تم اپنے موقف سے, تم اپنے نظریے سے دستبردار ہو جاؤ گے. میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, آخری جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی وہ جو اہل بیت اتھار اور ان کے ماننے والوں نے جنگوں میں سختیاں اٹھائیں وہ بھی تو سختی تھی. تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, وہ سختی تھی, ذلت نہیں تھی, عزت تھی, عزت تھی. سختی اٹھانا برا نہیں ہے, سختی اٹھاؤ, اللہ کے دین کی خاطر سختی تو اٹھانی پڑے گی. خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں یقیناً یقیناً وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یقیناً یقیناً امتحان دوں گا, لیکن عزت کس کو دوں گا؟ عزت اپنے بندوں کو دوں گا. امتحان میں سختی تو ڈالے گا عزت کے ساتھ. عزت کیا ہے؟ عزت یہ کہ اپنے موقف پہ باقی رہو. تو اب میں نے جو مثلا شیخ نمر کا تذکرہ کیا, سختی اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ سختی اٹھائی. گردن کٹی یا نہیں کٹی؟ کٹ گئی. عزت رہی یا نہیں رہی؟ ہاں, صاحب عزت ہے, صاحب عزت ہے. یہ خدا ہم سے چاہتا. اب ان کے قوانین ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے اور ظاہر ہے مجالس منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں. اور سیکھنے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت دوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ممکن ہو تو تھوڑا سا آگے صاحب اگر جگہ بنانے کی بات ہو، ضرورت ہو تو ابھی بہت جگہ ہے، ابھی بہت جگہ ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے کے والے کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا اور محنت کی، تھوڑا سا اور آگے آ جائے گا، درود بھیجے گا محمد والے بنا بیٹا آگے آ جائے گا. کیا کریں، مولانا حضرت کو مجلس پڑھنے کے علاوہ ٹریفک کانسٹیبل بھی بننا پڑتا ہے، ٹریفک موو کرانی پڑتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب پہلا قانون جو ہم سیکھنا چاہیں گے، ان کی شہادت کی مناسبت ہے، ان کی حیات طیبہ سے ہمیں سیکھنا ہے. صرف خواتین کو سیکھنا چاہیے سیدہ کی زندگی سے، مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے. ان سب جملات کا مطلب کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم لوگ بہت سادگی میں لے لیتے ہیں. ہم نے سنا جنت کی خواتین کی سردار ہیں، سیدت و نساء العالمین. تو میں ایک بات پوچھوں گا آپ سے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور اللہ کے نبی ان کے آنے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو جنت کے مرد ان کے احترام میں کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ جملہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خواتین کی سرداریں مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی میں آج نہیں دہراؤں گا، آگے جا کے کبھی اور کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت. کیا سیکھیں، صرف خواتین سیکھیں، مرد بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں، سب سیکھیں. ان کے در اقدس نے اپنی عطا کیا صرف خواتین تک محدود رکھی تھی؟ کس کس نے ان کی عطا سے اپنے آپ کو سرفراز نہیں کیا؟ ان کی شخصیت کی عظمت کیا، اس شخصیت کی عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ تمام باقی معصومین نے ان کا نام احترام سے لیا؟ تمام معصومین، تو واحد ہستی جس کے غم میں سب معصومین کو ہیں، عظیم شان ہستی. قیامت میں کیا مقام ہے، دنیا میں سب کچھ ظاہر کر دیا، یعنی جتنا ہم لوگوں کی عقلوں میں آنے کے قابل تھا. اصل مقام تو خدا ہی جانتا ہے، تو اسرار الہیہ میں سے ایک تو ہم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا. تو ان کی حیات طیبہ سے کیا سیکھیں، میں صرف چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت کافی ہو گیا اور آج چونکہ کہیں اور مجلس پڑھنی تھی اس وجہ سے 15 منٹ کی تاخیر ہوئی، ورنہ کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا کوئی اور، ہم تو ناقص لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بہرحال پوری کوشش ہم یہ کریں گے انشاءاللہ خدا کامیاب کرے گا. 8:30 پہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ. آج بھی ارادہ تھا لیکن پیچھے مجلس اچانک پڑھنی پڑ گئی، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. بہرحال تو ہم کیا سیکھیں، بہت امپورٹنٹ ایک چیز، ہر روز کچھ نہ کچھ عرض کروں گا لیکن ایک چیز آج چند منٹ میں بیان کرنے کے لیے، وہ کیا سیکھیں، سب سے امپورٹنٹ کیا سیکھیں. اب اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پر، فرض کیجئے فلاں سنت عمل آپ ان سے سیکھیں، ایک سنت عمل، تو میں کہوں گی چھوٹی بات ہے، ایک سنت عمل. مثلا اللہ کے نبی سے کوئی یہ سیکھے، فرض کر لیں اچھا ہے، سیکھ لیں بہت اچھا ہے، مثلا جب بھی پانی پیئے 3 گھونٹ میں پیئے، امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ امپورٹنٹ ہے. اس سے امپورٹنٹ ہے؟ ہاں اس سے بھی امپورٹنٹ بہت ساری چیزیں. تو چھوٹی امپورٹنٹ ہے لیکن بہت بڑی باتیں اور زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں، یہ بھی سیکھے وہ بھی سیکھے. ابھی بھی کی زندگی سے ایک سنت عمل سیکھو، میں کہوں گا نہیں اور سیکھو، اور بڑی بات لے کر آؤں. کیا بڑی بات لے کر آؤں، سب سے امپورٹنٹ کیا بات لے کر آؤں؟ اب پھر وہی محدودیت کے ساتھ، ہماری عقل محدود ہے، ہمیں کیا پتا سب سے امپورٹنٹ کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ سیکھو، اب اسے بیان کروں گا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سیکھو. زندگی کس کے لیے گزر رہی ہے؟ زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ سیکھو. بہت امپورٹنٹ ہوا. ہاں اس سے بڑھ کے امپورٹنٹ چیز اور کیا ہوگی؟ مثلا اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ محمد.
ایک عام مسلمان وہ کیسا ہے؟ خاص کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں ہو رہی ہے، عوام کی بات ہو رہی ہے. عام سا آدمی، عوام اور عام میں فرق بات. عام سا آدمی کیا تھا ہوتا ہے مسلمان؟ وہ عام سا آدمی ایسا ہوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے اللہ کی خاطر کیا، یہ قربتاً اللہ ہو گیا. اس کے بعد قرآن دعا، پھر مثلاً اس کے بعد گیا باہر، جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، اب مثلاً وہ بس کے انتظار میں کھڑا ہے یا گاڑی میں ڈرائیو کر کے کہیں جا رہا ہے، کوئی اس سے پوچھے یہ قربتاً اللہ ہے؟ نہیں. کو بھائی میں دکان پہ جا رہا ہوں، قربتاً اللہ میں نے نماز پڑھنی تھی وہ پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھنا تھا. اب یہ غلطی ہے. اب دکان پہ کھڑا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ غلط کام بھی کر رہا ہے، صحیح کام بھی کر رہا ہے. کوئی پوچھے بھائی یہ قربتاً اللہ ہو رہا ہے، کہہ رہے دیکھو بھائی دکان، یہ دکان ہے، وہ مسجد ہے. ابھی میں زہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں گا، وہاں یہ باتیں کرنا، یہ دکان ہے. صحیح. یہ ایک عام مسلمان ایسا ہے. اب تو اور زیادہ خراب ہو گیا معاملہ. وہ کیا، مثلا شادی بیاہ کے کوئی تقریب ہو رہی ہے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے بھائی تم وہی ہو جو نوحے پڑھتے تھے؟ تو کہے گا بھائی وہ مسئلہ کچھ اور تھا، یہ شادی ہو رہی ہے. بھائی تو ایک اللہ کا بندہ ہے یا دو خداؤں کا بندہ ہے؟ طے ہوا تھا تو وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، تجھے ایک خدا کا بندہ بننا تھا. ایک خدا کا بندہ بننا مطلب کیا مطلب تھا؟ تمہارے پاس بندگی میں پاکستان میں آ کر جو پہلی جاب کی وہ ساری پارٹ ٹائم تھی، فل ٹائم جاب نہیں کی. کسی نے مجھے سمجھا دیا تھا یا پتہ نہیں میری کھوپڑی میں آ گیا کہیں سے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ فل ٹائم جاب کروں گا تو پھنس جاؤں گا، تو میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا ہر جگہ. تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بھی ایک نقطہ سیکھا. وہ کیا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی بندگی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. پھر ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ لائف ٹائم جاب ہے. پارٹ ٹائم دن میں 2 گھنٹے ہوتی ہے، 3 گھنٹے ہوتی ہے، 4 گھنٹے ہوتی ہے. فل ٹائم دن میں 8 گھنٹے ہوتی ہے، 10 گھنٹے ہوتی ہے، لیکن لائف ٹائم نو ایکسیپشن، 24/7 راؤنڈ دا کلاک. اللہ کی بندگی فل ٹائم جاب ہے. اب جناب علی مجھے یاد آتا ہے کہ بھائی ایک کوئی تقریب ہو رہی تھی، وہاں پہ ہم کسی تقریب میں جا رہے تھے، ہماری زندگی کی انتہائی اہم تقریب تھی. اس میں ایک آدمی، ایک بندہ خدا گاڑی چلا رہا تھا، تو اس نے گاڑی میں ایک کیسٹ لگا دیا، اس زمانے میں کیسٹ ہوتی تھی، اس میں گانے بجنے لگے. تو میں نے کہا بندے خدا یہ پلیز بند کر دینا. کہنے لگا کہ بھائی آج ایک رات تو آپ چلنے دیں، اس کو تو جانے دیں. میں نے کہا یار جتنی امپورٹنٹ یہ رات ہے میرے لیے، اس میں اس گناہ کا ہونا سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ بندے خدا کیا سمجھ رہا ہے، میری لائف میں ایک رات خدا کے لیے نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے نا ایک رات تو چلنے دو، اس کا مطلب کیا ہے، یہ رات خدا کے لیے نہیں ہے. اور بھائی خدا کے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ یہ کیسے سوچ رہے ہو؟ اللہ کی بندگی فل ٹائم ہے، نہیں لائف ٹائم ہے. ہم کسی کی فل ٹائم جاب کرتے ہیں، وہ سیلری اتنی دیتا ہے جو فل ٹائم کی ہوتی ہے. کسی کے یہاں پارٹ ٹائم کرتے ہیں تو کتنی سیلری دیتا ہے؟ پارٹ ٹائم کی دیتا ہے. خدا جو ہمیں دینے والا ہے وہ فل ٹائم کا ہے یا پارٹ ٹائم کا ہے؟ نہیں بھائی وہ لائف ٹائم کا دینے والا ہے. تم پارٹ ٹائم پہ کیوں ترخا رہے ہو اس کو؟ اپنے آپ کو محروم مت کرو. خدا بہت بڑا بڑا کے دیتا ہے، بہت بڑا بڑا کے دیتا ہے. ہمیں کیا سیکھنا چاہیے ان سے؟ یہ سیکھنا چاہیے زندگی کس کے لیے گزارنی، زندگی کس اصول پہ گزارنی. ان کی حیات طیبہ سے کیسے سیکھیں؟ دیکھو کتنا آسان ہے. سن مبارک کتنا ہے؟ کوئی ایک سیکنڈ ہے جو کسی اور کے لیے؟ بچپنے سے لے کر مختصر زندگی کی شہادت تک کوئی لمحہ ہے جو کسی اور کے لیے؟ ہمیں یہ سیکھنا ہے. میں ظاہر جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے انسان اگر تھوڑا سا بھی عقل مند ہوا تو وہ موت کے بعد کا بھی سوچتا ہے. انسان اس معاملے میں تین قسم کے ہیں, آپ پانچ بھی کر سکتے ہیں, میں آسانی کے لیے تین قسم کرتا ہوں. ایک وہ ہے جو عقل مند آدمی ہے, موت کے بعد کے لیے سوچتا ہے. وہ عقل مند کیوں ہے؟ اس کو پتہ ہے یہاں 50-60 سال ہے, آگے بہت لمبی ہے, زیادہ لمبی زندگی کے لیے زیادہ اچھا سوچنا چاہیے. آپ یہاں سے جائیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کر لیجئے آپ یہاں سے گئے سی سائڈ پر, آپ نے سی سائڈ کے اوپر پلان کیا ہے کہ میں سی سائڈ کے اوپر 15 گھنٹے رکوں گا, فرض کر لیتے ہیں آپ نے 15 گھنٹے رکنے کا پروگرام بنایا. یہاں سے تو ویسے ہی تھوڑا سا نزدیک ہو گیا ہمارے گھر کے مقابلے میں, یہ راستہ کتنی دیر کا ہوگا مثلا وہاں تک؟ مثلا فرض کر لیں 45 منٹ کا ہو گیا, 40 منٹ کا ہو گیا, صحیح ہے؟ 15 گھنٹے کو زیادہ پلان کروں یا 45 منٹ کو؟ اور 45 منٹ کی کیا پلاننگ کروں, 15 گھنٹے کو سوچو. اب فرض کریں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, کل رات اس نے جانا ہے, ساری پلاننگ اس پہ کر رہا ہے یہ 45 منٹ کیسے گزریں گے, اور جب وہاں پہنچتا ہے اور بڑے خوبصورت 45 منٹ گزار کے پہنچ جاتا ہے تو سامنے والا پوچھتا ہے بیٹا یہ 45 منٹ کے لیے تو اتنا پلان کیا, یہ 15 گھنٹے اب یہاں کیا کرو گے تم؟ تو کہ یار اس کے لیے تو سوچا ہی نہیں تھا میں نے. اسے آپ کیا کہیں گے؟ آئنسٹائن. آپ کہیں گے یہ تو شیخ چلی سے بھی بدتر ہے. شیخ چلی کم سے کم مستقبل کی سوچتا تھا, غلط سوچتا تھا, اس نے تو سوچا ہی نہیں ہے. اتنی حماقت نہیں کرنی ہے ہم نے کہ موت کے بعد کے لیے سوچنا ہی نہیں ہے. عقل مند آدمی موت کے بعد کی سوچتا ہے. بزدل کیا کرتا ہے؟ بزدل سے موت تک سوچتا ہے, موت سے ڈرتا ہے. بزدل انسان موت سے ڈرتا رہتا ہے, موت آ گئی تو کیا ہوگا, موت آ گئی تو کیا ہوگا. بس اس کا ہم و غم کیا ہے؟ موت ہے. یہ عقل مند نہیں ہے. عقل مند موت سے نہیں ڈرتا, موت کے بعد سے ڈرتا ہے. بزدل انسان موت سے ڈرتا ہے. تیسرا کون ہے؟ تیسرا وہ پاگل ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے, وہ صرف دنیا میں غرق رہتا ہے. اب میرے پاس ایک اختیار آ گیا, پاگل بنوں, بزدل بنوں, یا صاحب عقل خلق کیا خدا نے, ان کی زندگی کہاں گزری ہے, کس ہدف سے گزری ہے؟ ہر چیز ایک محور پہ گزری ہے, ہر چیز صرف خدا کے محور کے اوپر. خدا ایکسس ہے جس کے اوپر زندگی گزری ہے, دیٹس اٹ. اس کے سوا کچھ نہیں. ہم لوگ اتنے ہوشیار نہیں ہو سکتے, کم سے کم کام اتنا کر لیں. زندگی کی سب سے اہم کوشش خدا کہنا ہے, اتنا کر لیں. بس ہم سے کوئی پوچھے بھائی تمہاری زندگی کی سب سے اہم کوشش کس کام کے لیے ہے, کوئی کہتا ہے میری میں پوری زندگی محنت کی ہے تاکہ میرے بچے سکون سے وقت گزاریں, یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو میں نے اس بچوں کی زندگی کو خوش گزروانے کے لیے پوری زندگی محنت کی ہے. عقل مند آدمی تم تھوڑا سا ہی زندگی خدا کے لیے گزروا دیتے, تمہارے بچوں کو تو خدا ویسے ہی پال لیتا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا جتنا بھی منصوبہ ہے نا اپنی اولاد کے لیے, تمہارے مرنے کے بعد ٹھپ ہو جائے گا. اس کا کچھ نہیں بتا, بس تم جاگیر چھوڑو گے جاگیروں پہ قبضے ہو جائیں گے, تم بزنسز چھوڑو گے بزنسز ناکام ہو جاتے ہیں, پیسہ چھوڑو گے لٹ جائے گا برباد ہو جائے گا. تم ایک کام کرتے, تم خدا کی بندگی چھوڑ کے جاتے, تمہارے خدا بچوں کو سنبھال لیتا. بچوں کی محبت بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے نا, اس کو چاہتا ہے خدا کی بندگی کرے. ہم نے ان سے یہ سیکھنا ہے, اپنی زندگی کا محور بناؤ, ایکسس کس پہ زندگی گزرے. یہ جو قدیم زمانے میں ہم لوگ ابھی بھی کرتے ہوں گے, اسکول میں بچوں کو پرکار دیتے تھے, اس کے اوپر ایک نوک لگتی تھی پھر وہ گھومتا تھا, تو وہ گھومتا کس پہ تھا؟ نوک کے اوپر. یہ ڈاٹ کیا ہے؟ یہ خدا ہونا چاہیے. یہ جو طواف ہے یہ بھی یہی ہے, کعبہ بیچ میں ہے, میں نے 7 چکر لگانے. خدا سے کیا کہنا ہے؟ خدا میری زندگی کو اپنے اوپر چکر لگوا دے, تیرے اوپر زندگی گزاروں، زندگی کا محور خدا ہو. جس کی زندگی کا محور خدا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے میں یہاں رہوں یا کینیڈا جاؤں. سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے خدا کس سے زیادہ خوش ہوگا. ایک جوان نے فیصلہ کرنا ہے اکاؤنٹس لوں، کمپیوٹر لوں، انجینئرنگ لوں، میڈیسن لوں، کیا کروں؟ عقل مند کیا کرے گا؟ عقل مند نے سوچے گا یہ بتاؤ کون سا کام کروں گا تو خدا خوش ہوگا، کس سے خدا خوش ہوگا. ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھیں، جو کچھ کیا صرف ایک محور کے اوپر، خدا کیا چاہتا ہے. اور یہ خاندان اتنا پاکیزہ خاندان ہے، اتنا پاکیزہ خاندان ہے، اس کا عدد کوئی بھی ہو، چار پانچ کتنا بھی عدد ہو، سوچنا سب کا ایک ہی جیسا ہے. اس لیے کلنا محمد ہے، سوچنا سب کا ایک ہی جیسا ہے. کوئی چیز امیر المومنین بی بی کے لیے ایک دفعہ لے کر آ رہے تھے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بس مصائب تک پہنچتا ہوں. کچھ لے کر آ رہے تھے، بی بی سے پوچھا کیا لے کر آؤں. وہ ملک کائنات کوئی کمی ہے؟ کچھ بھی کہہ دے. اچھا کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہاتھ اٹھائے تو خدا کیا کرے؟ جس کے در سے کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں گیا کبھی، یہ خود ہاتھ اٹھا دے تو خدا تو پتہ کیا کچھ کر دے. امیر المومنین نے فرمایا کچھ کہا انار لے آؤ. امیر المومنین گئے، محنت کی، انار لے کر آ رہے تھے، راستے میں گویا مقداد ملے یا نہیں معلوم سلمان ملے، سلام کیا، سلام کرتے ہی ادھر جانے لگے. امیر المومنین نے روکا، ادھر آؤ. کہا بھوکے ہو؟ کہا مولا ابھی رخصت ہوگا. کہا نہیں یہ انار تم رکھو. اب اس کو بتایا مولا امیر المومنین ہر روز انار نہیں لاتے ہیں، آج انار ہاتھ میں ہے اس کا مطلب ہے کوئی مطلب ہے. تو کہا لگا آج مجھے چھوڑ دیجئے، آج مجھے جانے دیجئے. کہا نہیں تم بھوکے ہو، میں تمہیں دیے بغیر نہیں جانے دوں گا، یہ لے کے جاؤ. دن بھر کام کیا تھا، بی بی نے ایک بات کہی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ بھی جنت سے لا سکتی تھیں، ہاں لا سکتے تھے، امیر المومنین لا سکتے تھے. ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے، سب ہو سکتا تھا لیکن کیا. اب گھر پہنچے خالی ہاتھ. بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہاں میں لا رہا تھا، فنانی نظر آیا وہ بھوکا تھا، میں نے دے دیا، اور مجھے پتا تھا کہ آپ دینے پہ خوش ہوں گی، مجھے پتا تھا. کہا علی اگر آپ لے کر آتے نا تو بہت ناراض ہوتے. مزاج شناس ہیں یہ، مزاج شناس محبت ہے. امیر المومنین نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اگر میں لے آتا آپ خوش نہیں ہوتی. یہ اتنا ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بس ایک جملہ، اس خاطر سیدہ نے نہیں بتایا کہ مجھے زخم ہے. نہیں بتایا، وہ مصائب کا مشہور جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ امیر المومنین نے جب غسل دینے لگے تو امامہ اتار کے ماتم کیا. امیر المومنین خود سخت وقت میں تھے، بہت سخت مشکل میں گزر رہی تھی. امیر المومنین کی سختی کیا تھی؟ اتنی سختیاں تھیں بی بی نہیں چاہتی تھی علی کے دکھی دل کو اور دکھ دے. کتنی سختیاں تھیں. امیر المومنین ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں، گنتے بنتے رسول اللہ، اے اللہ رسول، اللہ کے رسول کی بیٹی میرے اوپر بہت سخت وقت آیا ہے. فرمایا علی بیان کرو. کہا اتنا سخت وقت آیا میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے. امیر المومنین تو خود مظلومیت کا پیکر تھے اس وقت، ہر وقت مظلومیت تھی. اب اس موقع پہ سیدہ کیسے امیر المومنین کو بتاتی؟ لیکن عزیزو ایک مشکل اور بھی ہے، اور بڑی سخت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس ظالم نے تماچا مارا اب اس نشان کو کیسے چھپا. جو ہمارے پاس یقین مانیے بہت سختی ہے، بہت سختی ہے. بی بی کے مصائب کو بیان کرنا بہت سخت کام ہے. بہت سا کام ہے. البتہ اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایک جملہ بولیں گے تو لوگوں کے دل تو ویسے ہی بھر آتے ہیں, لیکن سختی کہاں پر ہے؟ سختی یہاں پر ہے کہ سیدہ کے احترام کے ساتھ, اس عظیم الشان شخصیت کے ساتھ ان کے مصائب کو کیسے بیان کرے کوئی. مثال کے طور پر ایسا, میں آپ کی خدمت میں بہت معذرت خواہ ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں اس طرح سے مصائب کو تفصیل سے بیان کیا جائے, لیکن سوچتا ہوں کہ بالآخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ مصائب کیا ہوئے. ہم لوگوں کے نزدیک تماشا صرف اس ہاتھ کی ہتھیلی کا چہرے سے ٹکرانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسے تماچا کہتے ہیں. عرب میں یہ تماچا نہیں ہوتا تھا. ایک تماچا کوئی مارتا تھا تو روایتوں میں پتہ نہیں کتنی جگہ لکھا ہے, فلانی نے فلاں کو تماچا مارا, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. بھئی تھپڑ مارنے سے تو آنکھ ضائع نہیں ہوتی, تماچا کسے کہتے تھے؟ آدمی اپنے ناخنوں سے چہرے کو گھرچ دیتا تھا. یہ جو مسائل میں بار بار کہتے ہیں بنت رسول اللہ کو تماشا مارا, اب سوچو حقیقت کیا ہے. اب ایک موقع پر ایک بس اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک موقع پر آیت اللہ بہاؤالدین نے مصائب کا جملہ عرض کیا. میں نے جا کر خاص اجازت طلب کی کہ آغا صاحب اجازت دیں, اور جہاں پڑھتا ہوں ضرور اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ بھائی تم نے کہاں سے یہ جملہ ڈالا. یہ آیت اللہ بہاؤالدین سے میں نے اجازت دی, انہوں نے بتایا, تو انہوں نے مصائب کا ایک عجیب جملہ پڑھا, خاص جملہ جو میں نے پوچھ کر اجازت لے کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بہت جگہوں پہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لعین نے تماچا مارا, ایک طرف سے اس نے تماچا مارا, ادھر سے رخسار دیوار سے ٹکرایا. شدت کی عالم میں جب یہ وجود مقدس اپنی زندگی کے سخت ترین مرحلے سے بھی گزرے اور یہ تماشا بھی لگے جو ان کے وجود مقدس کو اس طریقے سے پیس کر رکھ دے, جب اس عالم میں امیر المومنین کو لے جانے لگے تو سیدہ طاہرہ نے اپنا بازو رکھا اور علی کی حمایت کی. اب اتنے کوڑے مارے کہ سیدہ کا ہاتھ جدا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. التماس